ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 259، بامقام جامعہ مسجد صفہ، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 10/8/2001، موضوع عذاب الہی کی وجہ گناہوں پر اصرار ہے، حصہ 100، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، نمبر 5533679، راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511 9879، راولپنڈی.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. اللہ کا عذاب اس وجہ سے بھی اترتا ہے کہ قوم اپنے نبی کا کہا نہیں مانتی. سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالی نے یہ سبب ذکر کیا ہے، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ، انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ تعالی نے انہیں اسی نافرمانی کی وجہ سے عذاب دیا. سورۃ نوح میں اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیعون. اے میری قوم، اللہ نے مجھ کو ڈرانے کے لیے بھیجا، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مان لو. لیکن قوم نے نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا. نوح علیہ السلام اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے اللہ، میں نے نہ دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی، میں نے دن کی روشنی میں بھی اپنی قوم کو دعوت دین دی، میں نے رات کی تاریکی میں بھی ان کے دروازے کو کھٹکھٹا کر ان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم پہنچایا، لیکن جوں جوں یہ میری بات سنتے رہے تو تجھ سے دور ہوتے رہے، تیرے عذاب سے بے پرواہ ہوتے رہے، میری اتباع سے منہ موڑتے رہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. یا اللہ، میں نے جب بھی ان کو دعوت دی، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیں. لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ میں نے ان کو اس لیے دعوت دی کہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور ضد کی اور اکڑ گئے. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. یا اللہ، میں نے ان کو بلند آواز سے بھی پکارا، یا اللہ میں نے ان کو چپکے چپکے بھی پکارا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے ان کو کہا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تمہارا رب بڑا ہی معاف کرنے والا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تم پر نعمتیں زمین اور آسمان کی کھول دے گا، بابرکت بارش نازل کرے گا، تمہارے لیے نہریں چلائے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہیں اولاد سے نوازے گا، تمہیں مال سے نوازے گا. لیکن میری قوم نے میری بات پر کان نہ دھرا، انہوں نے اپنے پنجتن پاک کو پوجنا اپنا فرض سمجھا. لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سوا ولا یغوس و یعوق و نصرا. یا اللہ، انہوں نے تیری توحید سے انکار کر دیا، میری اتباع سے انکار کر دیا، اور اپنے پانچ بزرگ ان کو پوجنے کا اعلان کر دیا کہ ہم نے انہی کو پوجنا. یا اللہ، پھر میری یہ دعا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں کے کسی گھر کو زمین پر ثابت نہ رکھنا، ان کے گھروں کو ملیا میٹ کر دے، ان کو برباد کر دے، ان کا کوئی فرد زندہ نہ رہے. سورۃ ہود میں نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم پر جو عذاب آیا، اس کا تذکرہ اللہ تعالی نے ایسے کیا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اے نوح، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، ہمیں اپنے رب کے عذاب سے بڑا ڈرا لیا، اب ہم تجھ کو یہ کہتے ہیں جس عذاب سے تو ہم کو ڈرا رہا ہے، جا اللہ کا عذاب لے آ اور ہم پر نازل کر دے. قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. نوح علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم، اللہ اپنے عذاب کو خود لے کر آئے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا. وما انتم بمعجزین، اور جب اللہ کا عذاب آ گیا، تم اللہ کے عذاب کے سامنے ٹھہر نہ سکو گے، اللہ کو ہرا نہ سکو گے، اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر نہ سکو گے. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن نُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے نوح، تیری قوم میں سے جتنے افراد تجھ پر ایمان لے آئے، بس اتنے ہی افراد ایمان لے کر آئیں گے. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، اب نا امید نہ ہو، جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دو. وصنع الفلک بعیوننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. اے نوح، ہماری آنکھوں کے سامنے تو کشتی کو تیار کر، لیکن ایک بات یاد رکھ، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو کا نہ کرنا، انہوں نے غرق ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو عذاب آنے سے پہلے بتلا دیا کہ جتنے لوگ ایمان لے آئے بس لے آئے، ایمان لانے والوں کی قلت ہے اور تیری واض و نصیحت کی مدت کثیر ہے، تو نے 950 سال اپنی قوم کو واز کیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھ، جن لوگوں کے مقدر میں ڈوب جانا ہے، اے نوح ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے رہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، اے نوح اس صحرا میں کشتی چلائے گا جہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے، وہاں تو کشتی چلائے گا؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، کل ہم تم سے مذاق کریں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تمہیں عنقریب پتہ لگ جانے والا ہے کہ کس قوم پر عذاب اترنے والا ہے، کس قوم کو اللہ اپنے عذاب کے ذریعے سے ذلیل کرنے والا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور قل لحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ اللہ نے ایک نشانی مقرر کر دی، اے نوح جب تنور میں سے پانی نکلنے لگ جائے اس وقت اپنی کشتی پر اپنے اہل و عیال کو جو مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی قوم کو جو تجھ پر ایمان لا چکے ان کو سوار کر لینا، لیکن جن کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس کشتی میں سوار نہ ہو سکیں گے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے ہی تھوڑے سے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ نوح علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر کشتی پر سوار ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے حکم سے چلنے لگی ہے یہ کشتی اور اللہ ہی کے حکم سے رکنے والی ہے، ان ربی لغفور الرحیم، اور میرا رب بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کل جبال، اور یہ کشتی اتنی بڑی بڑی موجوں کے درمیان سے گزرتی تھی کہ وہ موجیں پہاڑ کی مانند ہوا کرتی۔ ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کنارے پر کھڑا ہوا دیکھا، اپنے بیٹے کو کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا میرے ساتھ آ کر میری کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ شامل نہ رہے۔ قال ساوی الى جبل يعصمني من الماء، وہ بیٹا کہنے لگا اے نوح اے ابا تیری کشتی کا کیا کہنا، ساوی الى جبل يعصمني من الماء، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یہ پانی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحم، مگر جس پر میرا رب ہی رحم کر دے وہ تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، ورنہ تمام کے تمام لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو کر غرق ہونے والے ہیں۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان پانی کی ایک موج آئی، فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. پانی کو ٹھہرنے کا حکم دیا، زمین کو نگلنے کا حکم دیا، اللہ نے آسمان کو رکنے کا حکم دیا کہ پانی نہ برسا، اے زمین پانی کو نگل جا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی. ونادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکار کر کہنے لگے، ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا وہ بھی ڈوب گیا، وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو بہترین حکم کرنے والا ہے، بہترین حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ سمجھا دیا تھا، ولا تخاطبنی، اے نوح ان لوگوں کے بارے میں جن کو ڈوب جانا ہے، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے میرے ساتھ کفر کیا ہے، اے نوح ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا. نوح علیہ السلام پدری محبت میں اللہ کے اس حکم کو بھول گئے اور کہنے لگے، رب ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا بھی ڈوب گیا، وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین حاکم ہے. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ نے پہلے تو نوح علیہ السلام کو اس طریقے سے سمجھایا، اے نوح ڈوب جانے والا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس لیے کہ اس کے عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا مجھ سے گفتگو نہ کرنا، یہاں اللہ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں تجھ کو علم نہیں ہے، اے نوح اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا. انی عائذک ان تکون من الجاہلین، ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے نبوت چھین کر تجھ کو جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دوں. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. نوح علیہ السلام فوراً کہنے لگے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. اللہ اگر تو نے مجھ کو معاف نہ کر دیا، مجھ پر رحم نہ کر دیا، اکن من الخاسرین، یا اللہ میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اب آپ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈوبتا ہوا دیکھا، سبب کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی. اسی طریقے سے آپ نے اپنے شہر کے باسیوں کو ڈوبتا ہوا دیکھا، سبب کیا تھا؟ آج صرف ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دنیاوی لحاظ سے نہیں کر رہے کہ ہم کیبل دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، وی سی آر دیکھتے ہیں، بے پرد نکلتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو نکالتے ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، دو نمبر مال بیچتے ہیں، لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں. یہ دنیاوی گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور من حیث القوم ہم صرف یہی گناہ نہیں کر رہے، ہم جہاں دنیاوی امور میں اللہ اور اس کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، وہیں پر ہم دینی امور میں بھی اللہ اور اس کے نبی کو بھول چکے ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ اے میری قوم، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اتباع کرو. اور یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اے میری قوم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلنے پر جنت ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور ہماری اس قوم نے بھی اللہ کے نبی کی بات نہ مانی. کہاں رہ گئی نبی کی اتباع؟ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات کے طریقے میں، نکاح اور طلاق میں، معیشت اور معاشرت میں، کہاں ہے نبی کی اتباع؟ کہاں
کہاں ہے ہمارا نبی جو ہمارا امام ہے؟ کہاں ہے ہمارا نبی جو قابل اتباع ہے؟ کہاں ہے وہ اطاعت اور اتباع محمد الرسول اللہ کی؟ کہیں بھی نہیں. نماز ہماری حنفی، روزہ ہمارا حنفی، زکوٰۃ کا طریقہ حنفی، نکاح کا طریقہ حنفی، طلاق کا طریقہ حنفی. ہم شریعت میں کچھ اور ہیں، طریقت میں کچھ اور ہیں، صوفیت کے طریقے ہیں، سلاسل اربع ہیں جس کی ہم اتباع کرنے والے ہیں. محمد الرسول اللہ کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا. کوئی ہے جو زبان سے یہ کہے کہ میں کتاب و سنت کو مانتا ہوں، میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، اس کی بجائے یہ کہا جاتا ہے میں حنفی ہوں، فقہ حنفیہ کو مانتا ہوں، امام اعظم نعمان ابن ثابت کو مانتا ہوں، میں صوفیت میں، طریقت میں معین الدین چشتی کو مانتا ہوں، میں علی حجویری کو مانتا ہوں، میں غازی شاہ کو مانتا ہوں، میں فلاں بزرگ کو مانتا ہوں. کہاں گئے محمد الرسول اللہ؟ نہ دنیا میں اور نہ دین میں. ہم نے دونوں طرف سے نبی کی اتباع سے منہ موڑ لیا. کتنے چہرے ہیں جن پر نبی کی سنت نہیں، کتنی عورتیں ہیں جن پر پردہ شرعی نہیں، کتنے افراد ہیں، کتنے کاروباری ہیں جو ملاوٹ کرتے ہیں. یہ دنیا کے کام ہیں اور دین کے کام اس سے زیادہ اہم ہیں. کہاں ہے نبی کی اتباع؟ کہاں ہے اس آمنہ کے لال کی اتباع؟ کہاں ہے عبداللہ کے لخت جگر کی اطاعت؟ کہاں ہے ابو بکر کے امام کو امام تسلیم کرنا؟ حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے قائد کو اپنا قائد ماننا. ہم نے سب کچھ مٹا کر رکھ دیا. اور اللہ کے عذاب کا ایک سبب یہ بھی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ تم میرے رسول کی نافرمانی کرو، ان کی سنت کی نافرمانی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتنے میں مبتلا کر دے، یا اللہ تعالیٰ تم پر دردناک عذاب اتارے. آسمان سے رب کی رحمت برستی ہے، یہ رحمت زحمت میں بدلتی ہے. کیوں بدلتی ہے؟ ہمارے گناہوں کے سبب، ہمارے کرتوتوں کے سبب، ہماری نافرمانیوں کے سبب. اب ہم اللہ سے چیخ اور چلا کر یہ بات کہیں کہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، یا اللہ اپنے عذاب کے نازل کرنے کے بعد جو افراد اپنے دل میں تیرا تقویٰ، تیری پرہیزگاری، تیرا خوف دل میں سمائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. جن لوگوں نے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ آئندہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ ہم اپنی دکان پر کریں گے، نہ اپنے گھروں میں کریں گے، نہ خود اکیلے کریں گے، نہ اپنی اولاد میں کریں گے، نہ تجارت میں کریں گے، نہ معاشرت میں کریں گے، یا اللہ جن لوگوں نے عہد کر لیا ہے ان کے گناہوں کو مٹا دے، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، ان کے مال جو برباد ہو چکے ہیں، ان کا جو نقصان ہو چکا ہے، یا اللہ اس نقصان کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے، ان کے گھروں میں پر خوشحالی پیدا کر دے جو تیرے، جو اپنے دل میں تیرا خوف پیدا کر چکے ہیں. اور یا اللہ جو اب بھی ظالم ہیں، جو اب بھی تیرے عذاب سے نہیں ڈرتے، جن کو اب بھی تیرے عذاب سے خوف نہیں آتا، جو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی شیطان کی راہ پر چلا چکے ہیں، یا اللہ ان کے مال کو پھر غرق کر دے، ان کے مالوں کو مٹا دے، یا تو ان کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلا دے، یا اگر وہ ہدایت لینا نہیں چاہتے تو ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وی سی آر کی ویڈیو کی دکانیں کھول کر، گانوں کی کیسٹیں بیچ کر، قوم میں فحاشی پھیلا کر، قوم کے اخلاق کو برباد کر کے، ان کے کردار کو تباہ کر کے، یا اللہ ان کی دکانوں کو ملیمیٹ کر دے، وہ سینٹر جو فحاشی کے سینٹر ہے ان پر اپنا ایسا عذاب نازل کر جیسا قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب نازل کیا، تاکہ کم از کم ہمارے نوجوانوں کا کردار اور ان کا اخلاق تباہ نہ ہو، ہمارا معاشرہ سدھرا ہوا معاشرہ ہو، تجھ سے ڈرنے والا معاشرہ ہو، تیرے نبی کی اتباع کرنے والا معاشرہ ہو، تیرے عذاب سے دل کو ڈرانے والا معاشرہ ہو، اپنی بیویوں کو باپرد نکالنے والا معاشرہ ہو، اپنی اولاد کو نمازی بنانے والا معاشرہ ہو، کم نہ تولنے والا معاشرہ ہو، ملاوٹ نہ کرنے والا معاشرہ ہو، اس معاشرے کی تطہیر فرما جس طریقے سے تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے معاشرے کی تطہیر فرمائی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک تو یہ اعلان ہے کہ کوہستان سے ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پر ایک دو کمرے بنائے ہیں، مسجد ابھی نہیں بنی، مسجد کی تعمیر میں وہ مصروف ہیں کہ کس طریقے سے مسجد بنا لیں، لیکن فی الحال ان کو اللہ کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے سپیکر درکار ہے، کوئی شخص ان کو سپیکر لے کر دے دے یا ان کے لیے جمعے کے بعد کچھ رقم اکٹھی کی جائے تاکہ وہ اپنے علاقے میں کتاب و سنت کا کام کر سکیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہم نے کتاب چھاپی ہے، آئیے عقیدہ سیکھیے، اور ایک اشتہار احناف نے نکالا تھا، اس کا جواب دیا ہے. ان کتابوں کی کوئی قیمت نہیں، یہ کتابیں مفت ہیں، جمعے کے بعد باہر سے لی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کتابیں پہلی شرط یہ ہے وہ آدمی لے جو اپنے بچے کو عقیدہ سکھائے، سوالن جوابن یہ کتاب ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کتاب اس کو دی جائے گی جو مرکز الدعوت الاسلامیہ میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، جس کا وعدہ اس نے ایک دن اللہ کے سامنے اس مسجد میں کیا تھا. بار بار میری بھی عادت نہیں ہے آپ کو بات یاد دلانے کی، وعدہ کرنے کے بعد ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ بعض جمعے پر مرکز الدعوہ کا چندہ کوئی 700-800-900 روپے تک پہنچ چکا ہے، اس لیے جو وعدہ رب سے کیا تھا اس کو بھی پورا کریں اور یہ کتاب باہر سے لے لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے وہ حق جو آپ نے تسلیم کیا ہے وہ سپرد کریں. ایک شخص نے اپنی بیمار بہن کے لیے دعا کی اپیل کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ نعت پڑھتے ہیں کیا وہ جائز ہے اور کیا اس میں شرکت جائز ہے؟ جو لوگ مسجدوں میں، مزاروں پر، قبروں پر اونچی آواز میں اللہ کا ورد کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ نبی کی نعت کہنا جیسے حسان ابن ثابت کہا کرتے تھے جائز ہے، لیکن اس میں غلو کرنا کہ تو ہی سب کچھ ہے، اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ حرام ہے اور شرک ہے. اس لیے ایسی نعت جس میں شرک نہ ہو، غلو نہ ہو، اس میں شرکت کرنا جائز ہے. مسجدوں میں اونچی آواز سے ورد کرنا حرام ہے، بدعت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز سے اللہ کا ذکر کیا ہے، اور مزاروں اور قبروں پر اللہ کا ورد کرتے ہوئے داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے. قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جائیں تو مردوں کے لیے دعا کریں، یہ ورد کا موقع نہیں ہے. اور ایسے ہی مزاروں پر جانا جہاں اللہ کی یاد نہ آتی ہو، موت یاد نہ آتی ہو، ویسے ہی جائز نہیں. بریلوی، دیوبندی، وہابی، ان میں سے کون سا مسلک درست ہے اور ان میں کیا فرق ہے؟ بریلوی، دیوبندی، وہابی تینوں مسلک غلط ہیں. بریلوی منسوب ہے احمد رضا کی طرف، اور دیوبندی منسوب ہے قاسم نانوتوی کی طرف، اور وہابی منسوب ہے محمد بن عبد الوہاب کی طرف. تینوں غلط. صحیح کون سا؟ جو محمد الرسول اللہ کی طرف منسوب ہے، محمدی. جو قرآن اور حدیث پر چلے وہ تو صحیح ہے، اور جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر کبھی اس بزرگ کے ساتھ کبھی اس بزرگ کے ساتھ، اس کا مسئلہ غلط ہے۔ بعض علماء اکرام جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو مختلف علماء کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، بخاری یا مسلم کا ذکر نہیں کرتے، کیا یہ غلط ہے؟ علماء کی کتابوں کا حوالہ وہی دیتا ہے جو کتاب و سنت کو نہیں مانتا، وہ یہ لکھتا ہے ہمارے امام کے نزدیک یوں ہے، ہمارے بزرگ کے نزدیک یوں ہے، ہماری فقہ میں یوں آیا ہے، اور جو کتاب و سنت کو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے اور بخاری میں یوں آیا ہے، مسلم میں نبی کی حدیث آتی ہے، اللہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ رفع الیدین سنت ہے یا فرض؟ رفع الیدین سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جس کو اللہ کے نبی نے کبھی بھی ترک نہیں کیا، اور اگر آپ ترک کرتے ہیں اس کی وجہ پوچھی جائے گی آپ کیوں ترک کرتے ہیں؟ اگر اس لیے ترک کرتے ہیں کہ آپ کے امام نے نہیں کی تو سمجھ لیے کہ آپ کا ایمان گیا، کہ آپ نے نبی کی سنت کو اپنے امام کی وجہ سے ترک کر دیا، آپ نے نبی کا مقام اور مرتبہ اپنے امام سے گھٹا دیا۔ اور جو اس لیے کرتا ہے کہ چلو سنت ہے کیا فرق پڑتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا پہلی مرتبہ جو رفع الیدین کرتے ہو وہ بھی سنت ہے، وہ بھی چھوڑ دو، اگر وہ پہلی دفعہ کی بھی چھوڑ دے، رکوع والی بھی چھوڑ دے، پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کی نماز میں کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس کی نماز کے نمبر کٹ گئے، جو سنت کے نمبر ملنے تھے وہ اس کو نہیں ملیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے رفع الیدین کو نہیں چھوڑتا، آخر وجہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ کرتے ہوئے کیا زور پڑتا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی نبی کی سنت، یہ بھی نبی کی سنت، وہ بھی بخاری سے ثابت، مسلم سے ثابت، یہ بھی بخاری اور مسلم سے ثابت، یہ بھی صحیح حدیث، سونے کی کڑیاں، وہ بھی سونے کی کڑیاں، ایک کو کرے ایک کو چھوڑے، یہ ناانصافی جائز نہیں۔ جو لوگ اپنے گھروں میں درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے گھروں میں ٹی وی، ڈش، کیبل، وی سی آر کی بھرمار ہے، ان لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے، اس کی سزا کیا ہے؟ یہ گناہوں کے کام کرنے کی سزا علیحدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں درس کرواتا ہے، ہو سکتا ہے وہ درس سن کر اس کو ہدایت مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسلام کے مطابق مرد اور عورت کو طلاق کس طریقے سے دے سکتا ہے؟ ایک وقت میں تین بار فوری یا وقفے وقفے سے؟ بیک وقت تین طلاقیں دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس پر سختی کی ہے، اور آپ نے فرمایا یلعبو بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، اور حضرت عمر نے تین طلاقیں بیک وقت دینے والے کو اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی کہ میں اس کی گردن نہ اتار دوں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس لیے اس طریقے سے طلاق نہیں دینی چاہیے، اگر دے تو وقفے وقفے سے، ایک دے دے بس، اس کے ساتھ رجوع نہ کرے، وہ بیوی آزاد ہو جائے گی۔ کیا مرد دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اسلام میں تو ضروری نہیں۔ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں جو کہ حرام ہے، اور پکے نمازی بھی ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سود کے علاوہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، اسلام میں ان کے لیے کیا سزا ہے؟ ان کی اللہ کے خلاف جنگ ہے، ان کی نماز روزہ قبول نہیں ہے اگر یہ سود کا کام کرتے ہیں، سودی کام بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اہل حدیث ہونے کے باوجود وہ کہتی ہے داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ شادی کے لیے ولی اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، لڑکی کی بھی عمر گزری جا رہی ہے، ایسے میں والدین کیا کریں؟ زبردستی بھی منع ہے اور بوجھ بھی ہے، کیا والدین اس میں مجرم ہے اگر شادی نہیں ہو سکتی؟ ایسی لڑکی جو اسلام سے متنفر ہے، اس میں لڑکی کی رضامندی ضروری نہیں، لڑکی اگر کوئی اور عیب نکالے تب تو اس کی رضامندی پوچھی جائے گی، لیکن اگر وہ یہ عیب نکالے کہ لڑکا مسلمان ہے میں اس لیے اس سے شادی نہیں کرتی، اب باپ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے، کیونکہ اس لیے اب مقابلہ اسلام اور بیٹی کا ہے نہ کہ باپ اور بیٹی کا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 بندوں کی سفارش کرے گا؟ اگر صحیح ہے تو والدین کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ قیامت کے دن حافظ بچے کے باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی بہت زیادہ ہوگی، اور ایک لباس دورانی پہنایا جائے گا، لوگ پوچھیں گے یہ کس عمل کے بدلے میں ہے، بتلایا جائے گا کہ اس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا تھا۔ کیا ناموں کے ساتھ حافظ اور حاجی لکھنا جائز ہے یا ریاکاری ہے؟ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کہیں بھی نہیں تھا حاجی ابو بکر، یہ آج کا طریقہ ہے جو غلط ہے، صحیح نہیں۔ والدین اولاد کو جو جائیداد ہبا کریں، کیا اس میں بھی والدین کا حصہ ہے؟ جو والدین اپنی اولاد میں انصاف کے ساتھ جائیداد ہبا کر دیں، بس اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب شرک فی الاحکام کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا ایسا گناہگار کسی طرح مشرک کہلانے کا حقدار ہے؟ شرک فی الاحکام اگر عام صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ وضو کرنے سے، نیکیاں کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اگر وہ اس قسم کا مجرم ہے، یہ شرک فی الاحکام نہیں۔ اور اگر اس نے اپنی زندگی کا وتیرہ ہی بنا رکھا ہے کہ اپنی خواہشات نفس پر چلنا ہے اور کتاب و سنت کو چھوڑنا ہے، اگر اس کی زندگی کا یہ وتیرہ ہے، توبہ کی بات اس میں نہیں ہے، تو یہ شرک فی الاحکام میں ہے۔ میں الحمدللہ اہل حدیث ہوں مگر میری اولاد اہل حدیث نہیں، ایسے میں وہ کیا وہ میری جائیداد کے وارث ہیں؟ اگر وہ صریح قبر پرست ہیں، قبر پر سجدہ کرتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو یہ بھی ویسے ہی بت پرست ہیں جیسے مشرکین مکہ، یہ آپ کی جائیداد میں حصہ دار نہیں۔ اور اگر عام خرابیاں ہیں تو یہ جائیداد میں حصہ دار ہیں۔ صدقہ و خیرات میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں میں احکام ایک ہی ہیں؟ صدقہ و خیرات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فرض جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یہ فرض ہے، یہ بھی صدقہ و خیرات ہے، اور ایک عام معمول میں کہ انسان اللہ کے لیے کچھ پکا کر تقسیم کرتا ہے، یہ بھی صدقہ و خیرات ہے۔ وہ اور یہ، اس میں دونوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ اور فطرانہ خود نہیں کھا سکتا، غریب کو دے سکتا ہے، اور عام اللہ کے راستے میں پکائی ہوئی چیز خود بھی کھا سکتا ہے اور لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ نفلی روزہ بغیر سحری کے رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر جان بوجھ کر سحری نہ کھائے تو یہ صحیح نہیں، اور اگر آنکھ ہی نہیں کھلی تو روزہ رکھ سکتا۔ سفر میں نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں رکھا جا سکتا ہے، اگر مشقت نہ ہو۔ اگر گھر کے نزدیک صحیح عقیدے والوں کی مسجد نہ ہو پھر کیا کرے؟ اپنے بچوں کو پیچھے کھڑا کر لے اور ان کی جماعت کروائے اور نماز پڑھے۔ کیا ایسی کوئی حدیث یا واقعہ بتائیں جس سے ثابت ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھی؟ اللہ کے نبی کثرت سے ننگے سر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک شخص نے آ کر دو کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا کہ دو کپڑوں میں نماز کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے سب لوگوں کے پاس دو کپڑے ہیں؟ اس وقت کپڑا ایک ہی ہوا کرتا تھا، کبھی کبھی دو یا تین مل جایا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کثرت سے ننگے سر ہی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اس قلت کی باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کی نماز سر پر کپڑا رکھے بغیر نہیں ہوتی، اور آج بھی مسئلہ یہی ہے، عورت کی نماز سر پر کپڑا رکھے بغیر نہیں ہوگی، اور مرد کی نماز سر پر کپڑا رکھے بغیر ہو جائے گی، چاہے کپڑا موجود ہو یا نہ ہو۔ جنابت اور احتلام کے غسل میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی طرح غسل کیے جائیں۔ اذان سنتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کیا پڑھنا چاہیے؟ یہی پڑھنا چاہیے جو مؤذن نے کہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ غسل خانے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا میں فرق ہے یا ایک ہی دعا ہے؟ ایک ہی دعا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ وینہٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔